السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو تھوڑی علمی بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور بہت سو کا بھی فائدہ ہو. بات چونکہ علمی ہے اس لیے میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں. توجہ کی بنیاد یہ ہے کہ آج ایک مسلمان ہو کر بھی حقیقی معنوں میں اپنے عقائد سے واقف نہیں ہے، اپنے دین سے واقف نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس بیٹھک میں، آج کی اس مجلس میں خلاصے کے طور پر دین کے بنیادی مفاہیم کیا ہیں اس کو عرض کروں. حاضر ہیں انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھ لیجیے. خطبہ مسنونہ میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے تلاوت کرنے کا کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ شروع میں بتاتا ہوں، ایک وجہ آخر میں بتاتا ہوں. سمجھنا آپ کی ذمہ داری. شروع میں جو وجہ ہے بتانے کی وہ یہ ہے کہ اس کو آج موضوع کا حصہ کیوں بنایا گیا، کیونکہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو انہی ایام میں نازل ہوئی. آپ نے سنا ہوگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں صحابہ سے پوچھا تھا کہ میں نے تم کو دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا تھا کہ ہاں آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پھر تم گواہ ہو جاؤ، پھر تم گواہ ہو جاؤ. پھر اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ آپ بھی گواہ ہو جائیے، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے دین پہنچا دیا. جب یہ بات ہوگی نا، دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا پوچھ لیا، صحابہ نے کہا ہاں پہنچا دیا، پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کو گواہ کیا، صحابہ کو گواہ کیا، پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ کو گواہ کیا، دین تو ہو گیا نا. جب آپ واپس جا رہے ہیں اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، گویا دین کے مکمل ہونے اور دین کے مکمل پہنچا دیے جانے، دین کے مکمل ہونے اور دین کے مکمل پہنچا دیے جانے دو الگ الگ چیزیں. ایک ہوتا ہے ناقص تھا، جتنا تھا اتنا دے دیے، بعد میں لا کے باقی کا پورا کر رہے، انکمپلیٹ کمپلیٹ کر رہے، ایسا ہوتا. لیکن یہاں دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا میں نے دین پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا ہاں پہنچا دیا. اللہ کو گواہ کیا، اللہ آیت اتار رہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمام کی تم پر اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت دین تمہارے لیے ہم نے اسلام کو پسند کیا، ہم نے اسلام کو پسند کیا، اس کے بارے میں، جس اسلام کو پسند کیا اس کے بارے میں دوسری جگہ اللہ پاک کے قرآن شریف میں فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو یہ چاہے، جو کوئی یہ چاہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے تو اللہ پاک اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لانا چاہے، غیر الاسلام دین، فلن يقبل منه، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی دین، تم یہودیت کا دین لاؤ اللہ کہے گا قبول نہیں، نصرانیت لاؤ اللہ کہے گا قبول نہیں، مجوسیت لاؤ اللہ کہے گا قبول نہیں، صابئیت لاؤ اللہ کہے گا قبول نہیں، دہریت لاؤ اللہ کہے گا قبول نہیں، اسلام پرستی لاؤ اللہ کہے گا قبول نہیں۔ کیوں؟ اس نے اعلان کر دیا میں نے دین دیا، پورا دین دیا ہے، ادھورا نہیں تھا، ادھر ادھر منہ مارنے کی کیا ضرورت، جب دین میں نے پورا دیا ہے اور میں نے اس کو نعمت کے طور پر اور اپنی نعمت کو تمام کیا ہے تم پر اور اس دین سے میں راضی ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے اعلان کر دیا کہ اس دین کے علاوہ کوئی دین لاؤ گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، تو پھر کیا مطلب ہوا کہ دین مکمل ہے، ناقص نہیں۔ اچھا صاحب، دین مکمل ہے، ناقص نہیں، اس میں کمی ہو سکتی، اس میں زیادتی ہو سکتی، کمی کرے گا تو برداشت کریں گے، یا زیادتی کرا تو برداشت کریں گے، نہیں کریں گا اس بات کو گرہ باندھوں گا اچھی طرح، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ وجہ بتاتا ہوں ذمہ داری کیوں بڑھتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، ایک سال کا عرصہ گزرا، اس اثنا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہے اعتبار جسد ظاہر، جسم کے اعتبار سے آپ کو بخار لاحق ہو گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو بکری کے دست میں ہاتھ، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، بکری کے ہاتھ میں جو زہر دیا گیا تھا اس زہر کا اثر معلوم ہو رہا، یعنی وہ زہر کا اثر لوٹ آیا، مطلب یہ ہے کہ آپ کا رحلت فرمانا مرتبہ شہادت کے ساتھ ہوگا، اگر کسی کو انجانے میں زہر دیا جائے اور اس کی موت واقع ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، شہید کہلاتا ہے، انجانے میں دیا گیا، جان بوجھ کے نہیں کھایا، جان بوجھ کے کھایا تو خودکشی ہے، خودکشی اسلام میں حرام ہے، یعنی مرتبہ نبوت اس سے اعلیٰ چیز ہے، لیکن مرتبے میں شہادت کا مرتبہ بھی نبی کے لیے چھوڑا نہیں گیا، فضیلت کے لیے دے دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے امی عائشہ سے کیا فرمایا، وہ زہر کا اثر معلوم ہو رہا جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی عرق آلود ہے، آپ کے پیشانی مبارک پر عرق مبارک، پسینہ مبارک آ رہا ہے، اور وہ خوشبو والا تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام جب آرام فرماتے اور آپ کے جسد اطہر سے پسینے مبارک نکلتا تو صحابیات اور امہات المؤمنین اسے شیشی میں محفوظ کر لیتے اور اس کو اپنے عطریات میں، خوشبوؤں میں استعمال کرتے، اور اس کو پینے کے لیے پانی میں خطرات کی صورت میں ڈال کر استعمال کرتے، اس کو شفا سمجھتے۔ آپ کے منہ مبارک کے بارے میں روایت ہے، آپ کے عرق مبارک کے بارے میں روایت ہے، یہ الگ تفصیلات ہیں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، جس وقت سیرت موضوع ہوگا تو انشاءاللہ اس بات پر بات کریں گے، لیکن اصل موضوع جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ دیکھیں، اس وقت جب آپ علیل ہیں، دروازے پہ دستک بھی، جب آپ بیمار ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، بچے آ جاتے نہیں آ جاتے ہیں، بالکل سب کام کاج چھوڑ کے سب آ جاتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی آگے کے پیچھے، کوئی دائیں کوئی بائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی جو بے چینی تھی، اس بے چینی کی وجہ سے بہت بے تاب ہو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، ظاہر بیٹی اپنے باپ سے، کہتے ہیں بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کو زیادہ چاہتا ہے اور بچی جو ہوتی ہے وہ باپ کو زیادہ چاہتی ہے، واللہ اعلم حقیقت کیا ہے، لیکن ایک تجربہ یہ ہے ایسا دیکھا گیا ہے زیادہ ہوتا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی بے چینی کو برداشت نہیں کر رہی ہیں. اتنے میں باہر سے دستک کی آواز آئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس وقت غشی بھی ہو رہی ہے کچھ دیر کے لیے، پھر آپ کو افاقہ بھی ہو رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازے کے پیچھے سے یہ کہا، تمہیں نہیں پتہ اس وقت میرے والد کو کیا بے چینی اور بے قراری ہے، کیا تم اس عدالت میں بھی کچھ دیر آرام کرنے نہ دو گے؟ اتنا تو آرام کرنے دو، آدمی بیمار ہو تب بھی اسے پریشان کیا جائے، یہ کیا ڈانٹ دیا غصہ کر دیا، کام دام کچھ بھی ہمارے زمانے کے اعتبار سے کام دام کچھ بھی نہیں ہے کیا، جاؤ بیمار ہوں ہم لوگ ہم بولتے، لیکن وہاں ادب ہے، سلیقہ ہے، خاندان نبوت ہے، بیت نبوت ہے، اہل بیت اطہار ہے، الفاظ بھی مہذب ہی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت اس علالت اور بے قراری میں تمہارا کیا کام کر سکتے ہیں، اب تو آرام کرنے دیں. اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی فاطمہ ادھر آ جاؤ. کیا کہا؟ بیٹی فاطمہ ادھر آ جاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی جس نے دستک دی ہے نا وہ کسی اور دروازے پہ دستک نہیں دیتا، جو کھٹکا مارا ہے وہ اور کوئی دروازے پہ کھٹکا نہیں مارتا. کون ہے جو کہیں بھی کھٹکا نہیں مارتا؟ بغیر کھٹکے بے کھٹکے جانے والا ملک الموت، اس کو کھٹکے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس کی چاہے، جیسا چاہے، جس حال میں چاہے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے ابا کو یہ عزت عطا فرمائی کہ وہ پوچھ کے آ رہا اسے آنے. آگے آنے کے بعد میں اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں، آپ کی ملاقات کے مشتاق. آپ نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، تو حق تعالی جل شانہ کی جانب سے ایک سوال چاہا ہے، سوال کا جواب چاہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ میری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، میں اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا رہا کیونکہ آپ ہی نے فرمایا تھا انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس لیے پوچھا کہ اب میرے بعد نبی نہیں تو امت کا کیا ہوگا؟ پوچھنا تو ضروری تھا. جب آقا علیہ السلام نے پوچھا تو جبرائیل اتنی سی بات تو تھی نہیں کہ جواب دے دیتے، کیونکہ قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کی ذمہ داری کا مسئلہ تھا، آخری وقت تک قیامت کے واقع ہونے تک ایک ایک فرد کی ذمہ داری کا مسئلہ تھا، دین تک دین اس تک پہنچانے کا بڑا نازک مسئلہ تھا. تاکہ میں اپنے سے تو نہیں کہہ سکتا، اللہ پاک سے جواب دیا ہوں. پھر پروردگار عالم کے حضور میں عرض کی کہ مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کی وجہ امت کا غم ہے، تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ ہمارے محبوب سے کہہ دو کہ ہم ان کے بعد ان کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کے بعد ان کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. پھر آقا علیہ السلام کے کاز کو، آقا علیہ السلام کے کام کو، آقا علیہ السلام کی ذمہ داری کو حضرات صحابہ نے اٹھایا. یہاں آ کر ایک بہت بڑی خلش پیدا ہوئی، اگر آپ اس اصول کو ذہن میں رکھ لیں نا ہر ایک سے ٹکرا سکتے ہیں، صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھ لو بس ہے. قرآن کس سے پہنچا؟ نبی سے. قرآن کے معنی کس نے بتائے؟ نبی. سنت کا صحیح مفہوم کس نے سمجھا؟ صحابہ. اگر صحابہ کو بیچ میں سے ہٹاؤ کوئی دین سمجھ سکتا ہے؟ اگر کوئی صحابہ کو درمیان سے ہٹایا کوئی دین سمجھ سکتا ہے؟ قرآن سمجھ سکتا ہے، سنت رسول سمجھ سکتا ہے، قرآن کا صحیح معنی، حدیث کا صحیح مفہوم اور مطلب جو صحابہ نے سمجھا نبی سے وہ صحیح ہے کہ ہماری سمجھ کا صحیح؟ کس کا صحیح؟ ہم سوچے سو صحیح، ہم پڑھے سو صحیح، یا صحابی بتائے سو صحیح؟ جو نبی سے سیکھا اس کا صحیح، وہ براہ راست سیکھ رہے، ہم بالواسطہ سیکھ رہے، واسطے کا اعتبار نہیں ہوتا، راست سیکھنے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی زمانے سے منافقین نے ایک چال چلی، وہ یہ کہ امت کے درمیان میں صحابہ کو، امت کے درمیان سے صحابہ کو ہٹاؤ، امت کے درمیان سے صحابہ کو ہٹاؤ، اپنی منمانی کی جا سکتی ہے، اپنی منمانی کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ قرآن کا جو چاہے مطلب بیان کر لو، کون پوچھنے والا ہے؟ حدیث کا جو چاہے مطلب بیان کر لو، کون پوچھنے والا ہے؟ میں بول رہا ہوں نا کہ یہ ہے، نہیں معلوم ہے والا ہو جاتا بولتا نہیں، بولتا نہیں، بولتا معلوم ہے والا دماغ ہوا خراب ہے، کہ نبی یہ نہیں بولے، صحابہ کا یہ، صحابہ نے یہ نہیں سمجھا، صحابہ نے یہ سمجھا ہے، صحابی بیچ میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کی ہوا دھیری ہو جاتی ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نہیں چلتی۔ تو اسی زمانے سے منافقین نے یہ چاہا ہے کہ دین اسلام اور صحابہ کے درمیان ایک گہرا ربط اور تعلق ہے، امت کے درمیان اور دین، امت اور دین کے درمیان سے اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے، بے اعتبار نتیجہ ہم اپنے مفاہیم اور مطالب کو بیان کر سکتے، اس لیے لوگوں نے کیا کہا، ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں، قرآن حدیث کافی ہے، جو یہ کہے گا وہ شخص دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں مفسرین نے جو لکھا ہے میں ان کا بیان نقل کر رہا ہوں۔ اب یہ جو دین تھا جس کو اللہ نے فرمایا میں نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ مکمل دین کیا ہے؟ کیا ہے یہ مکمل دین، آپ بتا سکتے ہیں؟ میں سیکھنے کو تیار، آپ سمجھا سکتے ہیں؟ میں سمجھنے کو تیار۔ اگر آج تک ہم نہیں سمجھ رہے تو آخر سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ دین کس چیز کا نام؟ بنیادی اعتبار سے دین تین اجزاء کے مرکب کا نام، دین تین چیزوں کی ترکیب کا نام، تین چیزوں کے مجموعے کا نام۔ کس کو دین کہتے ہیں؟ عقائد، عقائد، مسائل، اخلاق، عقائد، مسائل، اخلاق، اس کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ آپ کیسا بول سکتے صاحب، دوسرے چیزیں دین نہیں ہے کیا؟ سب دین ہے، جو بھی ہے اس میں شک، یا تو وہ عقائد میں ہوگا، یا وہ مسائل میں آئے گا، یا وہ اخلاق میں آئے گا، لیکن آئے گا تینوں میں، اس سے باہر آپ نکال ہی نہیں سکتے، بتا ہی نہیں سکتے آپ۔ کیسا آتا ہے وہ تو تفصیل بتانا پڑے گا۔ دیکھیے ایک حدیث اس بات کی دلالت ہے، شہادت ہے، گواہی ہے، بیان ثبوت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مکمل دین۔ کون سی حدیث؟ حدیث احسان جسے کہتے ہیں، حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں، امام بخاری نے جس کو نقل فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جبرائیل آئے، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے قریب بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے، عمل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے ملائک پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، خیر و شر کو تقدیر کے ساتھ سمجھو، اور موت کے بعد اٹھایا جانے، یہ سات چیزیں ومن ایمانوں کا جواب ہے، ایمان کیا ہے کا جواب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد۔ یہ کون بتائیں گے؟ عقائد متکلمین بتاتے ہیں، عقائد متکلم، جس کو عقیدہ معلوم ہو وہ بتائے گا نا، جو عقیدہ بتانے والا ہے اس کو متکلم بولتے ہیں، ہمارے پاس بات کرنے والے کو متکلم بھی بولتے ہیں، تکلم کرنا بات کرنے کو کہتے ہیں، عقائد بتانے والے کو متکلم کہتے ہیں، اصطلاح میں دینی جو اصطلاحات ہیں، فقہی جو اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات میں عقائد بتانے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہو گیا۔ دوسرا سوال کیا، ومن اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ ایمان اسلام الگ ہے کیا؟ مسلمان مومن الگ ہے کیا؟ فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ایک کا تعلق اقرار باللسان و تصدیق بالجنان ہے، یعنی زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق، ٹھیک ہے. اور ارکان پر عمل کرنا، تعمیر بالارکان، اپنے اعضاء و جوارح سے ان اعمال کو اختیار کرنا، یہ الگ چیز ہے، اس کو اسلام کہتے. ایک دل میں رکھا جاتا ہے، زبان سے بولا جاتا ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنی فزیکل اسٹرکچر سے، اپنی باڈی سے، اپنے جسم سے، حرکات اور سکنات کے ذریعے سے عمل کرتے ہیں، اس عمل کے افعال کو یا ان اعمال کو ارکان اسلام کہتے ہیں. اسلام کہتے ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ اس سوال کے جواب سے معلوم ہوا. جب پوچھا محمد اسلام، جواب کیا دیا؟ اقام الصلاة، ایتاء الزکاة، صوم رمضان، وحج بیت اللہ الحرام، من استطاع الیہ سبیلا. اسی کو، انہی الفاظ کو دوسری روایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزیں ہیں؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، والصوم رمضان، وحج بیت اللہ الحرام، من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اول، ایمان لائے، نماز قائم کرے، روزہ رکھے، زکات ادا کرے اگر صاحب نصاب ہو، حج کرے اگر صاحب استطاعت. یہ سوال نمبر دو ہے. یہ کس سے سیکھیں گے؟ عقائد سے سیکھیں گے، متکلمین سے. مسائل کس سے سیکھیں گے؟ مسائل سیکھیں گے مجتہدین سے. مسائل کس سے سیکھیں گے؟ مجتہدین سے. نمبر تین، سوال نمبر تین. تیسرا سوال کیا حضرت جبرائیل نے، پوچھا وما الاحسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کا جواب فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تم عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ سک رہے، وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا، تو کم سے کم اتنا تو ہو شعور کے اعتبار سے کہ میرا اللہ مجھے تو دیکھ رہا ہے نا، اتنا تو ہے ہی، یہ تو ہے ہی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہے نہیں؟ یہ ہے تین سوال. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ دین سارا ان تین چیزوں میں. اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ کس سے سیکھیں گے. ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یرا، یہ کس سے سیکھیں گے؟ عقائد تو متکلمین سے سیکھے تھے، مسائل تو مجتہدین سے سیکھے تھے، نماز کیسی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، کن دنوں میں نہیں رکھنا ہے، روزے میں کیا شرائط ہیں، زکوٰۃ کب نکالنی ہے، کتنی نکالنی ہے، مقدار کیا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، ہے نا، مسائل ہے پورے. حج کب کرنا ہے، کہاں کا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کس طریقے پر اس کو پورا کیا جائے، یہ کیا ہے مسائل. کون بتائے گا؟ مجتہد بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. فرمایا یہ مشائخین بتائیں. کون بتائیں گے؟ مشائخ. عقائد سیکھیں گے متکلمین سے، مسائل سیکھیں گے مجتہدین سے، مطلب امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کو مجتہد کہتے ہیں بے اعتبار ظاہر، ٹھیک ہے. اب جو باطنی اخلاق ہیں، اللہ کی رؤیت کا ہونا، اللہ کے مشاہدے کا حاصل ہونا، یا کم از کم شعوری کیفیت میں وہ اخلاق پیدا ہونا کہ اللہ کا استعذار مل جائے، یہ کہاں سیکھا جائے گا؟ وہ مشائخین طریقت سے سیکھا جائے، یہ مشائخین طریقت سے سیکھا جائے. یہ دین ہے کون بتایا؟ یہ آخری سب آخری جواب ہے. جب جبرائیل چلے گئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا جانتے ہو کون تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم. اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ کیا کہا؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، مطلب یہ ہوا کہ دین مکمل ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایمانیات کا، اسلامیات کا، احسانیات کا، عقائد کا، عبادات کا، اخلاق کا۔ اور دبے ہوئے الفاظ میں کہ نہیں کہ سب کی سمجھ میں آئے اس لیے میں ایسے بولوں۔ اب سوال نمبر ایک، اللہ پر ایمان لانا، یہ سوال تھا نا پہلے، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، معلوم ہے نا سب کو، سب رکھتے ہیں ایمان اللہ پر۔ اس اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں ضمناً آتی ہیں بتا سکتے ہیں؟ مومن ہے تو بتانا پڑے گا، سیکھا ہوا ہونا چاہیے، عقیدہ ہی نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا، زندگی کیا کی ہے ہم نے، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمیں اپنا عقیدہ نہیں پتا، ہمیں اپنا مذہب نہیں پتا، ہمیں اپنے بنیادی باتیں نہیں معلوم، ہمیں اللہ کو ماننا تو معلوم ہے لیکن اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے، تو اللہ کو کن حیثیتوں سے ماننا ہے، کیسے ماننا ہے؟ اب آمنت باللہ کا ایک اس اصل کہلاتا ہے، ایک ضمن اور جز کہلاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم مانتے، یہ ہے اصل اللہ کو ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں، لیکن صرف اتنا کہنے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ضمن میں جو جو چیزیں آئیں گی ان سب چیزوں کو ماننا پڑے گا، اس کے ضمن میں جو چیزیں آئیں گی اس کو ماننا پڑے گا۔ مثلا اللہ کو مانتا ہوں، اگر کوئی آدمی یہ کہے میں تمہارے کو مانتا ہوں جی، تمہارے وہ کام کو نہیں مانتا بولے تو چل رہا، کوئی آدمی اگر شراب پیرا خدا نہ خاصتا، آپ اس کو دیکھ اچھا ہے جی مگر وہ شراب پیتے تو اچھا نہیں ہے، ایک چیز اس کی تسلیم کر رہے اچھائی کو، اس کی دوسری چیز کو تسلیم نہیں کر دے، ون سائڈ ایکسیپٹیڈ ہے دوسرا ریجیکٹیڈ ہے، ایک قابل قبول ہے دوسرا قابل رد ہے، یہ انسانوں کے درمیان، لیکن ایمان میں تو ایسا نہیں چلے گا، جو چیز اللہ میں ثابت کریں گے وہ غیر اللہ میں ثابت نہیں کر سکتے، اور جو غیر اللہ میں ثابت کریں گے وہ اللہ میں ثابت نہیں کر سکتے۔ آمنت باللہ کا یہ مفہوم بھی ایک مفہوم، دوسرا مفہوم یہ اللہ کو میں مانتا ہوں اللہ کی صفات متضادہ کے ساتھ اور اللہ کی صفات غیر متضادہ کے ساتھ، یہ دونوں اللہ میں ہیں۔ مطلب سمجھنے کے لیے، سمجھنا چاہتے ہیں تو بتاتا ہوں، میں تو چھوڑ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، بات علمی ہے، میں اس لیے شروع میں کہہ رہا تھا علمی بات کروں گا اگر آپ اجازت دیں گے، مگر ذہن حاضر رکھو گے تو سمجھو گے، نہیں تو نہیں سمجھو گے، یہ عقائد ہیں، اگر ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، ہمارا عقیدہ ہی ہمیں پتا نہ ہو تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے قابل کہاں رہتے؟ ایمان ہی معلوم نہیں ہے کہ اس چیز کا نام ایمان ہے تو پھر کیا کمال ہم نے حاصل کیا زندگی میں؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں کم از کم علم تو رہے، تفصیلات بعد میں آپ سیکھ لیں اپنے اپنے محبوب علماء سے، آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس سے سیکھ لیں، لیکن جزیات تو سن لینا چاہیے نا کبھی کبھی، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ جیسے ہم نے یہ کہا کہ اللہ کی صفات متضادہ ہیں، صفات غیر متضادہ، متضادہ کا کیا معنی، غیر متضادہ کا کیا معنی، وہ صفت جس کی ضد اللہ میں نہ پائی جائے، وہ صفت جس کی ضد اللہ میں نہ پائی جائے اس کو کہتے ہیں غیر متضادہ، جو صفت اللہ کی ضد کی صورت اس صفت کی ضد اللہ میں پائی جائے اس کو صفات متضادہ کہتے ہیں۔ مثلا سمجھانے کے لیے، نفع کس کے ہاتھ میں ہے، نقصان کس کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ، نفع ایک الگ چیز کا نام ہے، نقصان ایک الگ چیز کا نام ہے، یا نہیں، نفع کہتے ہیں فائدے کو، نقصان کہتے ہیں خسارے کو، گھاٹے کو، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نافع بھی اللہ ہے، ضار بھی اللہ ہے، نافع بھی اللہ ہے، ضار بھی اللہ ہے، کیسا بول سکتے ہیں، قرآن بول رہا بول کے بولتے ہیں، کہاں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ جس کو نقصان پہنچائے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور وہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، نفع بھی اس کے پاس ہے، نقصان بھی اسی کی طرف سے ہے، لیکن علت ہوتی ہے نفع اور نقصان کی، یہ ایک الگ باب ہے، لیکن ہے اسی میں، سمجھنا ہے ہمیں۔ اللہ کی میں صرف ایک صفت سمجھا رہا تھا، صفت متضادہ، ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود اللہ میں ہونا، منع اور عطا، کسی کو دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، کسی سے روک لینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ معطی کون ہوا، مانع کون ہوا؟ معطی اللہ، مانع اللہ، یہ صفت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد، لیکن دونوں کس میں ہیں؟ اللہ میں، ہے نا؟ اچھا صاحب، صفات غیر متضادہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ تو سمجھ گئے ہم، صفات متضادہ سمجھ گئے، یعنی وہ چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں لیکن اللہ میں پائی جائیں۔ کچھ صفات وہ ہیں جس کی ضد نہیں ہے لیکن ہے اللہ میں، مثلا اللہ حی ہے، موت اللہ کو نہیں آتی کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو موت نہیں، اللہ موت سے سبحان، اللہ زندہ، هو الحي، قرآن شریف میں اللہ لا الہ الا هو الحي، اللہ نے اپنی صفت بتائی کہ وہ زندہ۔ نمبر ایک، میت پن اللہ میں نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت غیر متضادہ، جس کی کوئی ضد نہیں، جس کا اگینسٹ کوئی نہیں، جس کا مد مقابل کوئی نہیں، یہ کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اللہ عالم، علیم، وہو بکل شیء علیم، اللہ میں جہل نہیں، اللہ جہل سے سبحان ہے، جہالت سے سبحان ہے، پاک ہے، جہالت چھو کے بھی نہیں گزر۔ ارے اب سوال یہ ہے، جہالت کو پیدا کس نے کیا؟ جہالت بھی تو ہوں گی نا، اگر ہے تو پیدا کون کرا؟ پیدا ہونے کرا، لیکن اس میں وہ صفت نہیں، زندہ وہ ہے، مارتا وہ ہے، زندگی وہ دیتا ہے، مارتا وہ ہے، لیکن وہ زندہ ہے، مرتا نہیں ہے، وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے، وہ مضطر نہیں ہے، صاحب ارادہ ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس کی ضد جو ہے نا، اضطراب، بے چینی، بے قلی، بے قراری، یہ اضطراب اللہ میں نہیں، وہ بے چین نہیں رہتا، وہ بے قرار نہیں رہتا، وہ بے قل نہیں ہوتا، وہ ہماری صفت ہے اضطراب کا ہونا، اضطراب کا ہونا، اللہ پاک میں یہ صفت نہیں۔ اللہ فعال لما یرید، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، عاجز نہیں، قدرت کے اگینسٹ کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ اللہ میں عاجزی ہے کیا؟ عاجزی اللہ میں نہیں، اللہ میں قدرت ہے، اللہ میں کمالات ہے۔ یہ کیا صفات ہیں؟ یہ صفات وہ ہیں جس کی ضد اللہ میں نہیں ہے، یہ ہے مفہوم آمنت باللہ کے، صفات غیر متضادہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کی صفات متضادہ کے ساتھ، ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کی صفات غیر متضادہ کے ساتھ، ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کے صفات کے ساتھ جیسے اس کی صفات ہیں۔ کیسی ہیں اللہ کی صفات؟ کیسی ہیں؟ موصوف بالصفات الکمال، وہ صفات کمال سے موصوف و متصف ہے، منزہ عن النقص والزوال، وہ پاک ہے نقص اور زوال سے، تنزیہ کا معنی پاک، منزہ عن النقص والزوال، صفات میں ہم اس کو صاحب کمال سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز، اسی میں ذات کو سمجھایا آمنت باللہ، صفات کی دو قسمیں بتائیں، متضادہ غیر متضادہ، پھر جامع کمالات، اس کی صفات بتائیں، چار ہوگی نا، اب یہ پانچویں، وہ کیا ہے؟ موصوف ہے تو فاعل، موصوف ہے تو فاعل بھی ہے، سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، جب اللہ کرتا ہے تو اللہ کے افعال کو بھی مانتا ہے آدمی صرف آمنت باللہ بول کر۔ آمنت باللہ بولا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں مانتا ہوں، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر چار، نمبر چھ، اس میں ایک بات یہ کہتا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے سب اللہ کے بنانے سے ہے، اللہ کے آثار کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ کس کا؟ میں کس کا؟ آپ کس کے؟ مسجد کس کی؟ مدرسہ کس کا؟ زمین کس کی؟ آسمان کس کا؟ ہوائیں کس کے؟ فضائیں کس کے؟ سب اللہ کے، ماننا نہیں ماننا، یہ آثار کہلاتے ہیں۔ جو کچھ نظر آئے وہ اللہ کا ہے۔ جب یہ کہہ رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آمنت باللہ کہہ کر اس نے ایمان لایا اللہ کے آثار پر، اللہ کے افعال پر، اللہ کے صفات پر، اللہ کے صفات کمال پر، اللہ کے صفات متضادہ پر، اللہ کے صفات غیر متضادہ پر، اللہ کے ذات عالی پر۔ من حیث الوجود وہ صاحب واجب الوجود ہے، میں ان اعتبارات سے آمنت باللہ ایک جملہ کہہ کے سب مان لیا، ایک جملہ کہہ کے سب مان لیا۔ اب اتنا سب کو نہیں سمجھ میں آتا، بول کے ایک دوسرا جملہ بھی ہے سمجھانے کے راستے۔ ایمان مجمل پڑھتے نا، ایمان مجمل میں کیا سکھاتے ہیں ہمیں، آمنت باللہ کما ہو ابھی اسمائی و صفاتی، ہم اللہ کو مان لیے جیسے اس کے نام و صفات ہیں۔ عام محاورے کا ترجمہ کرو، جیسا کہ ہے وہ اپنے ناموں کے ساتھ اپنی صفتوں کے ساتھ، یہ لغت کا ترجمہ، جیسا انہیں ہے اس کے ناموں کے ساتھ، جیسا انہیں ہے اپنی صفات کے ساتھ، چاہے صفات متضادہ رکھتا ہو غیر متضادہ رکھتا ہو، ہم نے مان لیا اللہ۔ مانا نہیں مانا، مانا ہے تو کیا کیا مانا ہے یہ بھی تو مانو، یہ بھی تو جانو۔ جان کر ماننے میں فائدہ زیادہ ہے، بغیر جانے کے ماننے میں نقصان زیادہ ہے۔ جان کر اگر مانو گے تو فائدہ زیادہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس راہ سے آنے والی گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق ہے سب آثار اللہ ہیں، میں نے اللہ کو مانا، یہ اللہ کی نشانی ہے، جو اللہ کی نشانی ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، پھر مخلوق کے آگے سجدہ آدمی نہیں کرتا۔ جب جو کرتا اللہ کرتا بول دے، بولو نا آمنت باللہ میں یہ بھی تو بولا ہے، تو پھر انہوں کرے تو ہوا، انہوں کرے تو ہوا، انہیں گھر کو دلہن بن کے آئی، بابا مر گئے، انہیں منحوس ہے کہ بولتے نہیں بولتے لوگ۔ اگر یہ ایمان میں سمجھ جاتا آمنت باللہ کہہ کے میں نے یہ کہا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر دوسرے کو کیسے کہتا کہ اس نے یہ کیا، اس کے کرنے سے ہوا، نحوست اس کی وجہ سے ہے، سعادت اس کی وجہ سے ہے، شقاوت اس کی وجہ سے ہے، بدبختی اور نجابت اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کی وجہ سے، جو کچھ کرتے کون ہے اللہ۔ اگر ایمان میں آمنت باللہ میں یہ سمجھا ہوتا کہ میں نے اس کو اس کی صفات کے ساتھ مانا ہے، تو پھر آدمی یہ گڑبڑ نہیں کرتا، فعل کے اعتبار سے فاعل اس کو جانا ہے تو پھر آدمی یہ گڑبڑ نہیں کرتا۔ چونکہ تفصیل ہم ایمان کو نہیں جانتے، پھر یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے، یہ غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میری آپ سے معدبانہ گزارش ہے کہ دیکھو، متکلمین سے اپنے عقائد سیکھو۔ آپ جس کو پسند کرتے، میں نہیں کہتا میرے پاس آؤ، میں اپنی طرف دعوت دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف شوق دلا رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے جذبے کو بڑھا رہا ہوں، آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ جس کو پسند کرتے بھائی اس کا لے جاؤ، لیکن اپنا یہ عقیدہ تو سیکھو، اپنا اسلام تو سیکھو، اپنا ایمان تو سیکھو۔ میں نے صرف جو بات کی ہے وہ آمنت باللہ پر ہوئی، ابھی پورا چیپٹر باقی ہے۔ وہ ملائکتی مطلب ہے، تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اجمالا تھوڑی 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 بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ وہ ملائکتی، ہم نے فرشتوں کو مانا ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ بیٹی بنانے سے سبحان، قرآن شریف میں ملائک کو اللہ نے بیٹی نہیں بنایا، اللہ کی بیٹیاں نہیں۔ پھر یہ جو کہتے ہیں غلط، صحیح کیا ہے؟ وہ نورانی مخلوق ہے، وہ نورانی مخلوق ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ہم فرشتوں کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اس صفت کے ساتھ کہ ان کو اللہ نے جو کام دیا اس میں نافرمانی نہیں کرتے، جو کہا گیا بس وہ کر گزرتے ہیں۔ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، یہ ہے وہ ملائکتہ کا پہلا جز۔ ٹھیک ہے، وکتبی، ہم کتابوں کو مانتے ہیں، کتاب ہے قرآن کے جیسی لکھی لکھائی توش مانتا ہوں، بول دیں گے توریت کا ہے، زبور کا ہے، انجیل کا ہے، صحف شیس کا ہے، صحف ابراہیم کا ہے، صحف موسیٰ کا ہے نا، صحف یوشع کا ہے، یہ بھی تو ہے، اس کو کہاں سے لاؤ؟ سب مان لیا، صرف ایک جملے میں ہم نے سب مان لیا، وہ جو منزل من اللہ ہے، وہ جو اللہ کی جانب سے اتارا گیا، چاہے وہ صحف شیس کی صورت میں ہو، چاہے وہ صحف ابراہیم کی صورت میں ہو، چاہے وہ صحف موسیٰ کی صورت میں ہو، چاہے وہ صحف یوشع کی صورت میں ہو، چاہے وہ توریت کتاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ زبور اور انجیل کتابوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن مقدس کی صورت میں ہو، جو منزل من اللہ ہے ہم نے اس کو اللہ کی کتاب مان لیا ہے۔ ٹھیک ہے، کتابوں پر ایمان لانے میں ایک اور کتاب ہے جس پر ایمان لانا ہے، اللہ نے ایک کتاب بنا رکھی ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، کتابوں میں وہ بھی ایک کتاب ہے نا جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہو گیا کتابوں کا۔ ورسولی، ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ہے اصل، ایک ہے اس کی فرع، ایک ہے اصل، ایک ہے اس کی اجزاء، ایک ہے اصل، ایک ہے اس کے ضمنیات، اس کے جزئیات۔ اصل اللہ نے بیان کر دیے، جزئیات آپ کو سمجھائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام، اور انہی سے یہ عقائد ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا، یہاں نبی کا ذکر نہیں تب بھی نبی اس میں شامل ہے، ورسلی ہی کہا، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہوئے، ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہوئے ہر ایک کو مانتے ہیں۔ اب اللہ کس کو بھیجتا ہے، نبی اور رسول کون ہوتا ہے، نبی اور رسول کون ہوتا ہے، سمجھنا پڑے گا کہ نہیں سمجھنا پڑے گا؟ نبی اور رسول اللہ صرف انسان کو بناتا ہے، غیر انسان کو نہیں بناتا۔ کبھی آپ نے سنا فرشتے کو نبی بنایا، جبرائیل نبی بنا تھا، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کبھی نبی بنے تھے، دوسرے فرشتے، حاملین عرش، حملت العرش، کبھی کوئی نبی بنا نہیں، فرشتے کبھی نبی نہیں بنے، بن سکتے نہیں۔ جنات میں کبھی کوئی نبی آیا، جنات تو انسانوں کے تابع کیا ہے، انسانوں کو جنات کے تابع کبھی نہیں کیا اللہ نے۔ اب کیا وجہ ہے کہ جنات کے ہم تابع ہیں اور کوئی جن ہمارے تابع نہیں ہے؟ موکلین کے پیچھے جتنے پڑے ہوئے ہیں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جب ہمارے شیخ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بعض لوگ آتے اور پوچھتے کہ حضرت ذرا ان کو موکلہ دے دو، بولے تو غلام کو غلام بنانے کے واسطے یہ بول رہا ہے کہ میرے کو کوئی وظیفہ دے، ہو جو تو پہلے جو تیرا پہلے سے تابع ہے تو اس کا تابع کیوں مانگ رہا، تیری حکومت چلے گی، تیری حکومت چلے گی، کیونکہ ساری کائنات انسان کے لیے ہے مگر انسان رحمان کے لیے ہے۔ اگر انسان رحمان کا ہو جائے ساری کائنات اس کے غلام ہو جائے گی، انسان رحمان کا ہو ساری کائنات اس کے غلام، اور اگر انسان رحمان کا نہیں ہے تو یہ ساری کائنات کا غلام بن جائے گا۔ رحمان کا نہیں بنے گا تو در در کی ٹھوکر کھائے، وہ ایک سجدہ جو تجھے گرا گزرتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ ایک سجدہ اللہ کو کرو، ہزار سجدوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک کے آگے عبودیت کا اظہار کرنا۔ ورسولی ہی میں، جو ہم رسولوں کو مان رہے، ورسولی ہی میں ہم نبیوں کو ضمناً مان رہے، تو ورسولی ہی میں رسول اور نبی ہوتے کون ہیں؟ یاد رکھو اس کی چار شرطیں، جب تک یہ چار شرطیں نہ پائی جائیں اس وقت تک وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ چار شرط نہ ہو اس وقت تک وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط ہو انسان ہونا، پہلی شرط ہو انسان ہونا۔ انسان کس کو بولتے ہیں، انسان کس کو بولتے ہیں؟ انسان جو محسوس ہو، ذو عقل ہو، جسے چھوا جا سکے، ٹچ کر سکنا۔ جو ٹچنگ میں نہیں آئے انہیں انسان نہیں، جو انسان نہیں ہے انہیں نبی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوا جا سکتا تھا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو چھوا جا سکتا تھا، ہے نا؟ آپ کا مصافحہ کرنا ہے، آپ کا معانقہ کرنا ہے، آپ کی پیشانی مبارک کا بوسہ لینا ہے، آپ علیہ السلام کا حسنین کو چومنا ہے، آپ علیہ السلام کا حسنین کو اپنے بازوؤں پر اٹھانا ہے، ہے نا؟ جسم نہیں ہے تو پھر یہ سب کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ کے ازواج ہیں، آپ کی بنات ہیں، آپ کی اولاد اطہار ہیں، اہل بیت اطہار سارے آپ کے رشتے ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کا قبیلہ ہے، آپ کی امی ابا ہیں، سب ہے نا؟ یہ انسان ہونے کی وجہ سے ہے۔ نہیں مانتے بولے تو نبوت ہی ختم ہو جاتی بھائی، اصول میں سے ہے، ماننا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلو، لیکن فرق ہے، اگر فرق مراتب نہ کونی زندگی، ہمارے جیسے انسان بول کے ہم نہیں بول سکتے، انسان ہے یعنی محسوس ہے ذو عقل میں، مرتبے کے اعتبار سے اللہ پاک ان پر وحی نازل فرماتا ہے، اس لیے ان کو مبعوث من اللہ کہتے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دیکھیے، انسان ہونا، انسان کس کو کہتے ہیں؟ محسوس ہو، ذو عقل ہو۔ دوسری شرط ہے مرد کامل ہونا، ناقص کو اللہ کبھی نبی نہیں بناتا، کبھی کوئی مخنث جس کو کہتے ہیں نا، نہ مرد ہو نہ عورت، اس کو نبی بنایا جاتا ہے؟ مخنث کبھی نبی نہیں بنتا، عورت کبھی نبی بنی؟ آپ نے سنا اولیاء گزرے ہیں، بڑی بڑی ولیاء گزری ہیں، حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن میں، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ان کو ولی مانا جائے گا مراتب علیا میں، ولایت کے سب سے بڑے مرتبے پہ ماننے، لیکن نبی نبی نہیں، عورت کبھی نبی نہیں۔ مرد ہونا، مرد بھی کامل ہونا، مرد ہونا، مرد کامل ہونا۔ نمبر ایک شرط انسان ہونا، انسان کسے کہتے ہیں؟ محسوس ہو، جو عقل ہو۔ نمبر دو مرد ہونا، مرد بھی کامل ہونا، ناقص نہیں ہونا۔ نمبر تین مبعوث من اللہ ہونا، یعنی اللہ کی جانب سے وہ بھیجا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے کھڑا ہو گیا اور کہے میں نبی ہو گیا، تو اگر یہ کہے گا تو کیا کریں گے؟ دو جوتے ماریں گے، کوئی اپنے سے نبی کبھی نہیں ہو سکتا۔ عبادتیں جتنی کرے، ریاضتیں جتنی کرے، مجاہدات جتنے کرے، مراقبے جتنے کرے، مشاہدے جتنے کرے، جتنے ذکر کرے، جتنے اشغال کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ولی ہو گیا بولو مان لیتا ہوں، آپ صالح بولو مان لیتا ہوں، آپ صدیق بولو مان لیتا ہوں، آپ غوث بولو مان لیتا ہوں، آپ خطب بولو مان لیتا ہوں، آپ ابدال بولو مان لیتا ہوں، آپ ولایت کا جو نام لو آمن، ہم سر جھکا دیں، ولایت کو مان لیں گے، نبوت کو نہیں مان، کیونکہ اعمال سے ولایت تو مل سکتی ہے، نبوت نہیں مل سکتی۔ نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، چننا جس کو بولتے ہیں۔ کہاں ہے قرآن شریف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہے نا قرآن شریف میں اصطفى، اصطفى کہتے ہیں چننا، نکالنا، اصطفى کہتے ہیں چننا، الگ کرنا، چھانٹنا، بلند کرنا، کسی کو چن کے الگ کر لینا، منتخب کر کے الگ کر لینا، سمجھ میں آ گئے؟ یہ سارے معنی اس میں، مفاہیم اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو تیسری شرط کیا ہے؟ مبعوث من اللہ، یعنی وہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہو، خود ساختہ نبی نہ ہو، خود کو نبی بولا ہوا نہ ہو۔ نمبر تین ہو گیا، نمبر چار، اب چوتھی چیز کیا ہے؟ مفروض الاتباع، جس کی اتباع کو اللہ نے لازم کر دیا ہو، اس کی اتباع کے بغیر چارہ نہ ہو، جس کی اتباع لازم کر دی گئی ہو، فرض کر دی گئی ہو، اور وہ کون ہے؟ سارے انبیاء ہیں، مفروض الاتباع، مبعوث من اللہ ہیں، مرد کامل ہیں، انسان ہیں، محسوس ہیں، ذو عقل ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک بات میں اس بات کا ذکر نہیں آ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم اس کو بھی مانتے، لیکن شرائط میں علماء نے اس کو لکھا نہیں، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا۔ آپ کو ہم نور بھی مانتے ہیں، لیکن نور کو، خالص نور کو، مطلق نور کو اللہ پاک نبوت نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور کے اندر مادہ حرارت کا ہے، جلانے کا ہے۔ سورج کے کوئی قریب جاتا ہے؟ کیوں نہیں جاتے سر، اتنا روشن ہے نا۔ جب ایک مخلوق، ادنا مخلوق، ہیج ہے دنیا کے اندر نظر آنے والی چیز، سورج کے اندر، سورج کی نورانیت میں وہ تمازت ہے کہ آپ اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر نبی اپنے اصلی نور میں آ جائیں، بشریت کا لبادہ نہ ہو، انسانیت کا لبادہ نہ ہو، تو آپ علیہ السلام کے قریب کون جا سکتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ نور اپنی جگہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نور نہیں، ہم دونوں کی جامعیت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نور و بشر کی جامعیت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الگ چیپٹر ہے، نبوت کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے، یہ الگ چیپٹر ہے، نور کی بات یہاں نہیں ہے، وہ الگ چیپٹر ہے، یہ الگ چیپٹر ہے۔ اس لیے اختلاف نہیں ہونا، بلکہ میں دونوں باتیں یہاں عرض کر دی. نبوت اور رسالت اس کو دی جاتی ہے جو انسان ہو، جو مرد کامل ہو، جو مبعوث من اللہ ہو، جو مفروض الاتباع ہو، جس میں یہ چار شرطیں پائی جائیں اس کو نبی کہتے ہیں. نبی کی ذمہ داری کیا ہے، وصف نبی کیا ہے؟ وہ مخبر صادق ہوتا ہے اللہ کی جانب سے پوشیدہ خبروں کو، جو چھپی ہوئی تھی وہ عام کر کے لوگوں کو بتاتا ہے، غیب کی خبر دینے والا. نبی کے لفظی معنی، لغوی معنی، غیب کی خبر دینے والا، ٹھیک ہے. اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ سابقہ نبی کی کتاب پر لوگوں کو عمل کرائے، یہ ماننا ہے نبوت میں، ایمان بالنبوت کا یہ معنی ہے. یہ بھی معنی ہے، یہی معنی نہیں بولتے، یہ بھی معنی ہے کہ وہ نبی ہوتے ہیں، جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے پہلے نبی کی کتاب کو فالو کرتا ہے، اس کا اتباع کرتا ہے اور دوسروں کو اسی پر چلاتا ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ یہی چار صفات کے وہ حامل ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ انسان ہوتے ہیں، مرد کامل ہوتے ہیں، مبعوث من اللہ ہوتے ہیں، مفروض الاتباع ہوتے ہیں. لیکن وہ نئی کتاب کے ساتھ آتے ہیں، نئی شریعت کے ساتھ آتے ہیں، زمانے کی ضرورت کے مطابق نئی شریعت کے ساتھ آنے والے کو رسول کہتے ہیں. فرق سمجھ میں آیا؟ وَرُسُلِهِ میں یہ ساری چیزیں ہم مان رہے ہیں، اتنا ہی نہیں ہے اور بھی مانتے ہیں. پہلے نبی اور مانتے تھے، پہلی امتیں اور مانتی تھیں، ہم اور مانتے ہیں. فرق ہے ہماری اس امت میں اور پہلی امتوں میں. پہلے اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو تم لے کے آئے ہو وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. تمہارے ذمے کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّ، تم اس کی مدد کرو گے. ہے نا قرآن شریف کی آیت میں؟ یہ کس سے کہا گیا؟ ہم سے نہیں ہے، پچھلے انبیاء سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے پہلے نبیوں سے عہد لیا ہے، ہم سے عہد نہیں لیا ہے. اب ہمارے زمانے میں یہ عقیدہ نہیں ہے، نبی آئے گا ہم اس کو مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے تو ایمان ہاتھ میں نہیں رہتا، چلے آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ورسلی میں ہم نے یہ بھی مانا، پہلے نبیوں نے ہمارے نبی پر ایمان لایا ہے، ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. آپ نے فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. ہم نبیوں کو ماننے میں و رسولوں کو ماننے میں و رسولی میں ہم آقا کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، آقا کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں. یہاں ایک اصول یاد رکھو، میں نے کہا تھا آخر میں ایک چیز بتاؤں گا، آپ کو یاد ہے؟ اب بتانے کی باری آ رہی ہے. جب یہ کہا ورسولی میں آقا کو خاتم النبیین مانا ہے، آقا کو خاتم النبیین مانا ہے، تو اس امت پر ایک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ کہ پہلے نبی جو کام کرتے تھے وہ کام اب تم کرو، پہلے نبی جو کام کرتے تھے وہ کام اب تم کرو. مطلب یہ ہوگا آقا خاتم النبیین ہیں، اب نبی کا کام ہم کریں گے، نبی نہیں آئے گا. نبی کا کام ہم کریں، ہم نبی نہیں ہو جاتے اس سے؟ ہم نبی کا کام کرنے سے نبی؟ قسم خدا کی، نبی تو بہت دور کی بات ہے، اولیاء کے قدوم میمنت کی دھول کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ اپنے اپنے مقامات کے لوگ، ہم نبی کیا بن سکتے؟ تیلس پر خاک رب عالم پاک. لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے چونکہ آپ نے عقیدے میں یہ کہا ہے کہ میں نے آقا کو خاتم النبیین مانا ہے، جب خاتم النبیین مانا ہے تو آٹومیٹک تم پر ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ تم اکیلے نہیں رہ سکتے، تم اپنے لیے امیر کو چننا پڑے گا. تمہارے لیے ذمہ داری ہے امیر کا انتخاب کرو، اپنے لیے خلیفہ بناؤ. اسی لیے سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس قرۂ عرض سے رحلت فرما رہی ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ خلیفہ چن رہے، خلیفہ چن رہے نہیں چن رہے، نبی نے نام لکھا تھا ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گے، نہیں لکھا تھا، فائدہ کیا بنے گا؟ نبی کی سنت رائج ہوگی اصول میں، جب خلیفہ بنایا جائے گا تو اس وقت اس زمانے کے لوگ اپنے میں جو جس کو سب سے زیادہ صاحب ایمان، سب سے زیادہ خشیت الہی کا رکھنے والا، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار پائیں، اس کو سارے لوگ مل کر اپنا امیر بنائیں گے۔ امیر کس کو بنائیں گے؟ جس میں اللہ کا ڈر ہو، عوامر کا اتباع کرنے والا ہو، نواہی سے اجتناب کرنے والا ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہو، لوگوں کو بھلائی کراتا ہو، جس میں دم تھم رہنا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر خلیفہ بنائیں گے تو زکات روکنے والوں کے خلاف جہاد فرمایا نہیں فرمایا؟ امیر کا انتخاب ضروری ہو گیا اس امت پر، یہ امت بغیر امیر کے نہیں رہ سکتی، یہ اصول یاد رکھ۔ اگر تم اپنا امیر منتخب نہیں کرو گے، اپنا امیر منتخب نہیں کرو گے تو تمہارا امیر شیطان ہو جائے گا، بے لگام گھوڑا ہو جاؤ گے۔ بے لگام گھوڑا کوئی پکڑ سکتے ہیں؟ پھر وہ مہارت چاہیے، وہ فن چاہیے کہ بس پوچھو مت، یا تو اس کی طرح تیز دوڑ لگانا آنا ہو، یا آپ اتنی جمپ کر سکتے ہو کہ اس کی پشت پر سوار ہو جائیں بغیر کسی آسرے اور سہارے کے، بغیر رکاب کے، بغیر نعل کے، بغیر اس کی پیٹھ پہ زین کے ڈالے کہ آپ اس پر سواری کے ماہر ہوں، وہ الگ بات ہوتی ہے پھر اس فن کے ماہر ہونے، لیکن اس کے علاوہ تو آپ قابو نہیں کر سکتے بے لگام گھوڑے پہ۔ یہ امت آج امیر کا اتباع چھوڑ چکی ہے، بے اعتبار نتیجہ آج بے لگام گھوڑے بنے پھر رہے ہیں۔ تم کون سی جماعت کے، 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 یہ ہو رہا بے لگام گھوڑے بنے۔ ایک امیر کا اتباع کرنے پر آؤ گے نجات پا جاؤ، خلافت کی باغ دوڑ کو تھامنا، اور اگر یہ کرو گے اختلاف سے بچو، آپ ان کو مانتے ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اختلاف کیوں کرتے، لڑتے کیوں، آپ کسی بھی جماعت کے ہو، ٹھیک ہے، سچ بات ہے قبول کرو، آپ کو سچ نہیں لگی آپ کے عالم سے پوچھ لو اس نے کہا غلط ہے، چھوڑو، جھگڑا کس بات کا ہے، لڑائی کس بات کی ہے، اختلاف کس بات کا ہے؟ یہاں آ کے بہت بڑا انتشار ہو چلا ہے، وہ کیا ہے، ہم نے انتخاب کا جو منشور تھا، انتخاب کا جو دستور تھا، اس کو ختم کر دیا۔ شروع میں نے کہا تھا لوگ چاہتے ہیں درمیان سے صحابہ کو ہٹا دیں تاکہ اپنی من مانی سے قرآن و حدیث کا ترجمہ کر کے اپنی مرضی کو امت پر تھوپ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ذمہ داری میری اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ ایک امیر کی اتباع میں اپنے آپ کو لگائیں، اور اس کو جب یہ دیکھو اللہ سے ڈرنے والا متقی اور پرہیزگار ہے، اور آپ کو عوامر کا اتباع کرائے گا اور نواہی سے آپ کو بچائے گا، اور خود عوامر کا اتباع کرنے والا اور نواہی سے اجتناب کرنے والا ہوگا، تو پھر وہ آپ کو صحیح ڈگر سے ہٹنے نہیں دے گا۔ جیسے حضرت ابو بکر نے ذمہ میں خلافت کو سنبھالا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کو صحابہ نے امیر منتخب فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو صحابہ نے امیر منتخب فرمایا، کوئی نام لکھ کے کسی کا نہیں دیا ہے، پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے امیر بنایا، پھر اس کے بعد حضرت حسن کو صحابہ نے امیر بنایا، پھر اس کے بعد میں باہم اختلاف کا اندیشہ تھا، حضرت امیر معاویہ کو مسجد نبوی میں بلا کر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ممبر مصطفیٰ پہ بٹھا کر اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے امت کے بڑے فتنے کو مٹا دیا اور اتفاق پیدا فرما لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جب ختم ہونے لگا، دور امارت جب ختم ہونے لگا، اس وقت میں ایک چھوٹی سی چوک ہو گئی جس کے نتیجے میں کربلا کی وادی عمل میں آئی۔ میں نے کہا تھا نا دوسری علت بتاؤں گا، یہ ہے دوسری علت۔ اس آیت کو آج سنانے کا منشا یہ تھا کیونکہ محرم الحرام کی قربت ہے، میں صرف اتنا تو بتا دوں کہ پورا واقعہ تو نہیں سنا سکتا، اتنا تو بتا دوں کہ حضرت حسین نکلے کیوں تھے، کیا ضرورت تھی نکلنے کی، وجہ بتا دوں، سمجھ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی نکلنے کی، اچھا تھا بیوی کے ساتھ تھے، بچوں کے ساتھ تھے، رشتہ داروں کے ساتھ تھے، خاندان کے ساتھ تھے، سب کچھ تھا، کوئی پریشانی تھی، ماہانہ وظیفہ مقرر تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا ماہانہ وظیفہ مقرر فرما چکے تھے، اور آپ اپنے بھائی حسن کے زمانے سے وظیفہ حاصل فرما رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کس وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نکلے، کس وجہ سے نکلے، یہ بنیادی بات ہے، اگر اس کو نہیں سمجھو گے تو پھر آپ کو جھگڑے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئے، کیا وجہ تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نکلنے کی۔ یہی وجہ ہے آیت نازل ہوئی اسی مہینے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے ایک دین دیا جس کو اسلام کا نام دیا، اس کے علاوہ ہر دین کو رد فرما دیا، اسلام کو قابل قبول فرما دیا۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اسلام اور احسان کے مجموعے کا نام ہے۔ جب ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تو دین ناقص نہیں رہا، اس میں اب کمی نہیں ہو سکتی، رتی برابر بھی اس میں ایک حرف کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کمی کی جائے گی تو مخالفت ضروری ہے۔ جملہ یاد ہے آپ کو، شروع میں نے کہا تھا اگر ایک حرف بھی کم کرو گے تو پھر مخالفت ہوگی، ایک حرف بھی اضافہ کرو گے پھر مخالفت ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ یہ اتباع حسین میں ہوگی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا، ابو بکر خلیفہ بنائے گئے ان کو کوئی نامزد نہیں کیا تھا، عمر خلیفہ بنائے گئے ان کو کوئی نامزد نہیں کیا تھا، عثمان خلیفہ بنائے گئے منتخبہ کمیٹی کی جانب سے چنندہ افراد نے ان کو چنا تھا، حضرت علی خلیفہ بنائے گئے افراد امت نے انہیں منتخب فرمایا تھا۔ اب بات یہ آ گئی ہے افراد امت انتخاب نہیں کر رہے ہیں، چند ایک اشخاص ان کا نام لکھ دے رہے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے۔ اے اللہ یہاں بیٹھے لوگوں میں بھی کچھ بیمار ہیں، کچھ ہمارے گھرانوں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عافیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ علماء میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عافیت نصیب فرمائیے۔ اے مولا مسلمانوں کو عزت رفتہ نصیب فرمائیے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب آج ذلیل و رسوا ہیں، مولا ہم سب کو عزت کی اوج ثریا پر پہنچا دیجیے، ذلت کے امیر غاروں سے ہمیں نکال لیجیے۔ اے مولا ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کو عافیت نصیب فرما دیجیے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، جن کی اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دیجیے، جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں باعزت رہائی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بے جا جیلوں میں بند ہیں اے اللہ ان کی باعزت رہائی کا سامان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر ایک کی سب مصیبت دور فرما دیجیے، عافیت دارین مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، جب اس دنیا سے جانا مقدر ہو مولا کلمے کی، ایمان کی، اپنے اپنے حبیب کی محبت کی موت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے راستے کی شہادت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے دیار میں ہمارا مدفن عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا مکان، اپنا قرب نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، ہم نے اپنی فقیرانہ حیثیت میں اپنا دامن پھیلایا ہے، بیٹھے مجمع کی دلوں کی حالتوں کو بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کی جائز مرادیں، تمنائیں، آرزوئیں، خواہشیں اللہ پوری فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور اپنی شایان شان عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔موجود نہیں ہے کیا شفٹ ہوا وہاں سے؟ ملاقات نہیں ہوئی وہاں سے۔
ہوئے۔